بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمدللہ نحمده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وكلا جعلنا منكم شرعة ومنهاجا رشاء الله نجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سورة مائدة میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا قرآن کریم کو مصدق لما بین یدیہ من الکتاب جس قرآن کے اندر تصدیق ہے تورات کی انجیل کی زبور کی صحف ابراہیم و موسیٰ کی جتنے بھی آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان پر کتابیں نازل ہوئی یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. وہ مہیمن علیہ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کتابوں پر محافظ بھی ہے. مہیمن محافظ نگران سچ کو سچ کر بتانے والا اور غلط کو غلط کر کے بتانے والا یعنی ایک ایسی کتاب ہے کہ اہل کتاب کے پاس جو کتابیں موجود تھیں زبور انجیل تورات یا کس قسم کی اور کتابیں ان کتابوں میں جو کوئی شک ہے یہ قرآن بتائے گا اور ان کتابوں میں جو جھوٹ انہوں نے ملایا یہ قرآن بتائے گا. مہیمن علیہ احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے اس قرآن پر فیصلہ کیجیے اور ان لوگوں کی خواہشات اتباع نہ کریں. اور فرمایا لَكُلَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ہم نے دنیا میں سب کے لیے نئے راستے بنا دیے ہیں نئے راستے نئے طریقے. لَكُلَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ تم میں سے ہر ایک گروہ اور فرقے اور جماعت کے لیے ہم نے ایک راستہ بنا دیا ہے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے. شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا نہاج کہتے ہیں راستے کو طریقہ کار کو جو اپنے لیے ہر ایک فرقہ اس راستے کو اور اس طریقے کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. ہر ایک فریق جس طریقے پر وہ چل رہا ہے اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کو وہ غلط سمجھتا ہے. ملوشا اللہ لجعلکم امتاً واحدا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا سکتا تھا کہ تمہارے میں اختلاف نہ ہوتا تضاد نہ ہوتا تمہاری سرتا بندی نہ ہوتی تمہارے علیحدہ علیحدہ جماعتیں نہ ہوتی تمہارے علیحدہ علیحدہ سرتے نہ ہوتے تمہیں ایک امت ہوتے ایک جماعت ہوتے. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو تکلیف کا راستہ تحقیق کا راستہ تکلیف کا راستہ یا تحقیق کا راستہ سیدھا راستہ یا ٹیڑھا راستہ. اللہ نے راستے تو بنا دیے جو جہنم کو جاتا ہے وہ بھی اللہ نے راستہ بنایا جو جنت کو جاتا ہے وہ بھی اللہ نے راستہ بنایا لیکن جہنم کے راستے پر بول لگا دیا ممنوع الدخول ادھر نہیں جانا اور جو جنت کا راستہ ہے اس پر لکھ دیا مسنوع ہو چکے ادھر جا سکتے لیکن جو شخص مغلوب سکول اور دیکھنے کے بعد بھی اس رستے پر چل پڑے گا تو وہ اپنی ہلاکت کا خود ذمہ دار ہے. اور جو اس راستے میں جائے گا کہ جس پہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ تم جا سکتے ہو, اس کے لیے سلامتی ہے, اس کے لیے اطمینان ہے. یقین کہ اللہ نے تم شیر حسن ومن ہا گیا, دنیا کے اندر جتنے بھی گروہ جتنے بھی چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے نئے راستے بنائے. یہ قضاء ہی و قدر ہے, یہ قضاء اللہ و قدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قضاء و قدر کے ذریعے سے جہنم کا راستہ, جنت کا راستہ, خیر کا راستہ, برائی کا راستہ, شر کا راستہ, یہ سب اللہ کی طرف سے, کسی انسان کی طرف سے نہیں. اور پھر انسان کا سب سے بڑا دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس بھی پیدا کیا, اور ابلیس کو پیدا بھی کیا اور اسے جھوٹ بھی دی, جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو اور تمہیں موت بھی نہیں آئے گی پوری قیامت سے جن تک زندہ ہو گئے. جھوٹ بھی اس کو دے دی, گمراہ کرنے کا اس کو اختیار اور طاقت بھی دے دی, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اس کی بات مت ماننا. بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اسے جھوٹ بھی دی, پیدا بھی کیا, طاقت بھی دی, جھوٹ بھی دی, صحت و تندرستی بھی دی, گمراہ کرنے کی طاقت بھی دی, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اس کی بات نہیں ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو بھی پیدا کیا, دنیا میں بہت گرتا ہے, اور ساتھ میں کہہ دیا اس کا حسن لکھنا, میں چاہتا تو میں نہیں پیدا کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی حرام چیزیں ہیں کھانے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا, چاہتا تو نہ پیدا کرتا, لیکن پیدا کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو نہیں کھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت شریف نے دو راستے رکھے, ایک راستہ جنت کا ہے اور ایک راستہ جہنم کا ہے, اور دونوں راستے ایک ساتھ ساتھ ہیں, لیکن ایک راستے کے سرے پر ممنوع لکھا ہوا ہے, دوسرے راستے کے سرے پر مسنوع لکھا ہوا ہے. ادھر جا سکتے ہو ادھر نہیں جا سکتے. میں کل جانا من تم شیر آتا ہوں گا میرے کلو ہے دماغ گئے ہم سارے ہو, اور ایک گروہ اس ذہن میں ہے اور اس خیال میں ہے اور اس ذہن میں ہے کہ وہی سیدھے راستے پر اور دوسرا غلط راستے پر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ اللہ شریف کا صحیح راستہ تلاش کرنے کے لیے اگر کوئی کوشش کرے تو اس کو مل بھی جاتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صحیح راستہ ہے صراط مستقیم ہے. معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کے علاوہ اور راستے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اللہ نے بہت سے راستے بنا رکھے ہیں, لیکن صراط مستقیم اور راستوں میں صرف ایک راستہ ہے. صراط مستقیم ان لوگوں میں جو جنت سے جاتا ہے اللہ کی رضا کو, اللہ کی خوشنود کو, خوشنودی کو, وہ ایک راستہ ہے. اور بھی اس کے چاروں طرف بہت سے راستے بنے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں راستے. فرمایا وہ صراط مستقیم, یہی میرا یہی سیدھا راستہ ہے, اس پر چلو. ولا تتبعوا السبل, دوسرے راستے ادھر ادھر کے جو ہیں چھوڑ دو ان کو, راستے تو ہیں موجود بنے ہوئے, لیکن وہ تمہاری منزل مقصود نہیں, وہ دوسرے راستے تمہاری منزل مقصود نہیں. اگر تم اس راستے پہ جائے گا تو اس کے لیے خطارا ہی خطارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دوسرے راستے کیوں بنائے؟ تمہارے آزمائش کے لیے, تمہارے امتحان کے لیے. بولا کرتا پہ اس کو بولا کرتا کر رہا تھا تو مان سبھی, اگر دوسرے راستے پہ چل پڑو گے تو منزل نہیں پاؤ گے, منزل پر نہیں پہنچو گے. اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ وہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا, جس راستے پہ چلنے والوں پر اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, صدیقین, شہداء, صالحین کا جو راستہ ہے اس راستے پر مسلمانوں کو چلنا ہے. وہ راستہ ہے قرآن و سنت کا, جس طرح قرآن کریم حجت ہے مسلمانوں کے لیے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت ہے مسلمانوں کے لیے. دونوں کا حجت ہونا کا کوئی فرق نہیں ہے, لیکن امت کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا ہوا کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام سے جو کتابیں مدون کی گئیں لکھی گئیں وہ حجت نہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں, بہت بعد میں لکھی گئیں, ان کو بہت بعد میں جمع کیا گیا, ان کو بہت بعد میں مدون کیا گیا, لہذا قرآن کریم ہی حجت ہے. رات کو بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہ لوگ یہ بات سنتے تھے, اس لیے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے الفاظ کے اندر ایک لفظ کے اندر بہت سے معانی ہیں, اور ان معانی میں وہ لوگ اپنا باطل مذہب ثابت کرنے کے لیے ان کو موقع مل جاتا ہے. قرآن کریم کا غلط ترجمہ کرنے, قرآن مجید کے کسی لفظ پر کی غلط تفسیر کرنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے. لغت کی کتابیں ان کا ساتھ دیتی ہیں اور اس لفظ سے وہ معنی نکلتا ہے. اگر وہ لوگ حدیث کو مانیں تو پھر ان کو باطل مذہب کا موقع نہیں ملتا, کیونکہ قرآن کریم نے ہر ایک لفظ ہر ایک حکم کی تحریر کی ہے, تفسیر کی ہے. قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات ہیں, کلام کے جتنے بھی الفاظ ہیں, جتنے بھی آیات ہیں, حدیث لفظی نے ان کی تفسیر و تحریر کی ہے. اور یہ ان کی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں اس لیے حجت نہیں, بہت بڑا ایک طبقہ ہے آج ہمارے. اور اس قسم کے نظریہ رکھنے والے لوگ پیسے والے بھی ہیں اور ہر جگہ پر اعلیٰ عہدوں پر بھی ہیں, حکومتوں میں, بڑے بڑے اداروں میں, اور زیر زمین وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کو قرآن سے ہٹانے اور حدیث سے ہٹانے, ظاہر ہے کہ جو جواب قرآن حدیث سے ہٹ جائے گی تو قرآن کریم کو جس طرف لے جاؤ لے جاؤ, مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی سے نقوہ ثابت کرتا ہے, شیعہ بھی اپنا مذہب اسی سے ثابت کرتا ہے, اور جتنے بھی مذاہب باطلا ہیں, موارد ہوں, شیعہ ہوں, روافض ہوں, جتنے بھی ہوتے ہیں قرآن سے ثابت کرتے ہیں اپنا مذہب, تو پھر موقع مل جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ و جل جلالہ نے فرمایا وانزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ اس کتاب کی آپ تفسیر اور تحریر کر کے لوگوں کو بتائیں, تفسیر اور تحریر کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا مقصد ہے اس کا, کیا مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر تحریر کر کے بتائی, اور رہا ان کا یہ اعتراض کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید احادیث کی تدوین ہوئی, اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تدوین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی. اس پر امت کا اتفاق ہے, اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں, آپ کے زندگی میں قرآن مجید اس مصحف کی شکل میں نہیں تھا, قرآن مجید اس کتاب کی شکل میں نہیں تھا, بلکہ کچھ آیات کسی جگہ پر, کچھ صورتیں کسی جگہ پر, کچھ کسی جگہ پر, کچھ کسی جگہ پر قرآن مجید لکھا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طرح رہا, اگرچہ قرآن مجید کی ترتیب موجود تھی اور ہم سے لے کر الناس تک کسی طریقے سے, لیکن ایک کتاب کی شکل میں, ایک کتاب کی صورت میں, بین الصفین کسے کہتے ہیں, دو بچوں کے درمیان قرآن مجید کسی شکل میں موجود ہو, جس طرح کہ آج ہمارے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے, نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ تو یمامہ کی جنگ ہوئی مسلمان سردار کے ساتھ, اس میں قرآن مجید کے بڑے بڑے حفاظ اور قاری شہید کر دیے گئے, جو قرآن مجید کے پورے حافظ تھے, جو اسی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کے حافظ تھے. قرآن کسی کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا, سب لوگوں کے سینوں میں تھا. اسی ترتیب سے جس طرح کہ آج ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اور ہمارے مسلمان اور صحابہ کرام قابل ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا تھا الحمدللہ کر انداز تک اسی ترتیب سے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس ترتیب والے اوقات دنیا سے ختم ہو جائے تو کتاب کو ہم کہاں سے لائیں. جس طرح کے نصارا اور یہود کا معاملہ ہوا کہ ان لوگوں کی کتابیں آج دنیا میں موجود نہیں, ان کی اصل کتابیں جو اصل زبان میں تھیں ان کی موجود نہیں. حتیٰ کے قریب جیسے کموں پہ قرا شہید کر دیے گئے جنگ زمانہ میں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر بن خطاب آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے اس امت پر بہت بڑے احسانات, بہت بڑے فقیر اس امت. کہتے ہیں یا امیر المومنین, مسلمانوں کے ساتھ ہی ساری شہید کر دیے گئے, اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور خطبات میں مسلمان اسی طرح شہید ہوتے رہے تو ہمیں خطرہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی صرف ہمارے پاس محفوظ موجود ہے, اگر وہ دنیا میں چلے گئے تو قرآن مجید اس تقریب کے ساتھ ہم کہاں سے لائیں گے. اس لیے آپ یہ مہربانی کریں کہ اس قرآن مجید کو اسی تقریب کے ساتھ جس طرح لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے, الفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے, آپ اسے کو ایک کتاب کی شکل دیں, اسے لکھوا دیں, اس کو لکھوا کر ایک شکل اس کی بنا دیں, کتاب کی شکل بنا دیں, دو بچوں کے درمیان اسے محفوظ کر دیں, تاکہ ایسی دنیا کا قرآن مجید ایک کتاب کی شکل اور صورت میں رہ جائے. لہٰذا حفاظ کے چلے جانے سے قرآن مجید دنیا سے محفوظ نہ ہو جائے. تو امیر المومنین ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں عمر کیا وہ میں کام کروں, کیا میں وہ کام کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کتاب کی شکل نہیں دیتے گئے, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر بھروسہ رکھا کہ صحابہ کرام اسے حفظ کریں اور حفظ کی حد تک اسے رکھیں, اور یہ بات کتاب کی شکل میں کتاب کی صورت میں اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو ابو بکر وہ کام نہیں کر سکتا تھا, کر سکتا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کو سمجھانا شروع کیا کہ امیر المومنین ضروری نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر کے گئے تو دنیا کے سب ایسے کام جو ہیں وہ غلط ہوں, بلکہ ضروری ہے کہ امت کا اس کے اندر فائدہ ہے, اسلام اور دین کا اس کے اندر فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے وجہ سے اس کو شکل نہ دے سکے, سکے ہوں آخری, کیونکہ آپ سے آخری وقت تک وحی کے نزول ہونے کا امکان تھا, وحی کے آنے کا امکان, بلکہ وحی چالو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک. تو نہیں معلوم کہ جبرائیل کیا خبر لاتے ہیں, کون سی صورتیں منسوخ ہو جاتی ہیں, کون سے برقرار رہتی ہیں, کون سی تصویر بدلتی ہے, کون سی صحیح رہتی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم بہت سی آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں, بہت سے احکامات کو قرآن سے منسوخ کر دیتے ہیں, اور بہت سے احکامات کو ہم برقرار رکھتے ہیں. تو قرآن مجید کا نسخ جاری تھا, ترتیب جو شکل بن چکی تھی, کوئی ضروری نہیں تھا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر وقت میں کیا حکم نازل فرماتی ہوں, کیا اسی ترتیب کو برقرار رکھتے ہیں یا اس کے اندر کچھ تبدیلی کرتے ہیں, کیا قرآن مجید کی کچھ اور خود سے نازل ہونے والی ہے تاکہ ان کو شامل کیا جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک انتظار میں رہے تھے, تو آپ کو یہ موقع نہیں ملا, لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو بہت سمجھایا, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا اور وہ میری بات سمجھ گئے. پھر انہوں نے ان صحابہ کرام کو بلایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے اترنے پر مقرر تھے, زید بن ثابت وغیرہ, اور دوسرے صحابہ کرام کو تشریف لائے اور قرآن مجید کو پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ جس طرح لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا, کسی ترتیب سے علم سے لے کر الناس تک لکھنا شروع کیا کاغذوں پر, اور اسے شکل دینے کے لیے, کتاب کی شکل بنانے کے لیے, حتیٰ بعض حالات میں بعض مسلمانوں کو مشکلات کے سنگ قرآن مجید کی بعض آیات بعض صحابہ کو یاد نہیں تھی. مثلا سورہ توبہ کی آیت ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بات صحابہ کرام جہاں تک نہیں تھے, جب یہ سورت میں پہنچے تو سورت کی تکمیل ہونے لگی تو بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سنا کرتے تھے لیکن آج کس کے پاس ہے ہوتا ہو تارا ان ہو تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آیت مجھے یاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور قرآن کریم کے اسی سورہ توبہ میں اسی جگہ پر اسے پڑھا کرتے تھے اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس لیے کیا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور قرآن کو جمع کر کے کسی ایک تاریخ پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا جبکہ قرآن حدیث کا مسئلہ تھا. اس لیے انہوں نے مختلف قرآن کو جمع کر کے سب کا جس پر اتفاق رہا کہ فلاں آیت قرآن کریم کی ہے تو اس کو نکال دیا. لیکن جب اس آیت کا مسئلہ آیا تو خدیمہ بن ثابت واحد تھے تو ان سے کہا گیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا بھی ساتھی ہے تمہارا باقی یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ قرآن کیا ہے. تو سارے تو کہنے لگے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. لیکن پھر اس آیت کو قرآن کریم کی ایک آیت بنا کر لکھ دیا گیا کس دلیل کی بنیاد پر؟ اس دلیل کی بنیاد پر کہ خدانہ کے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کی شہادت دو آدمیوں کے برابر پر آتی تھی. یہ بحث خدانہ بن ثابت جہاں بھی شہادت دے گا وہاں دو آدمی کے برابر اس کی شہادت تصور ہوگی. جس مسئلے کے اندر بھی جس حکم کے اندر بھی دو شاہدوں کی ضرورت ہے وہاں خدانہ بن ثابت بحث کی شہادت کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کچھ معاملہ ہوا کسی آدمی سے آپ کی زندگی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ آپ کو ہمارا یہ بہت تھا آپ کی اور ہماری یہ بات چیت تھی وقت کر تو آدمی کہنے لگا کہ اس طرح نہیں تھا بلکہ اس طرح تھا اور کامیاب میں تو اور آدمی نہیں ہے. فرمایا بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ سچ کہتے ہیں اور میں موقع کا گواہ کے طور پر شہادت دیتا ہوں کہ میں موقع کا گواہ ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں اور وہ آپ کی اسی پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا خدیمہ تم کس بنیاد پر یہ گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ہماری مجلس میں موجود بھی نہیں تھے کیسے شہادت دے سکتے ہو؟ خدامہ بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے وحی آتی ہے آپ کے اوپر کوئی اس کو نہیں سن پاتا. دنیا کا کوئی بچہ دنیا کا کوئی انسان اسے سن نہیں پاتا لیکن ہم پوری امت اس کی تصدیق کرتے ہیں. کیا آج جو بات آپ فرما رہے ہیں کیا خدانا اس کی تصدیق نہیں کرے گا؟ میں اس کی تصدیق کروں گا. آپ فرمایا جاؤ خدے نہ آج کے بعد تمہارے ایک شخص کی شہادت دو شاہدے کے برابر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بتانے پر قرآن مجید کی آیت کی شمل کر لی گئی بار والے اور یہ غصہ ہے جو عرض جس کا جو مقصد ہے عرض کرنے کا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کی وفات کے بعد قرآن کی تصدیق ہوئی تبدیلی ہوئی. اگر یہ دلیل کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجت نہ ہونے کی کہ بعد میں وہ تصدیق دی گئی بعد میں اس کو مدون کیا گیا بعد میں اسے جمع کیا گیا تو پھر قرآن کریم میں بھی تو کہنے والے کہہ سکتے ہیں یہ بھی تو اسی طرح ہے اور کہنے والے کہتے ہیں. اور بڑا شرکا ہے ہمارے ایک کیا تھا جو قرآن حدیث کو آدمی نہیں مانتا ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں تمہارے پاس بڑی بڑی ان کی کتابیں موجود ہیں جان کر کہ قرآن مجید منسوخ ہو چکا ہے قرآن مجید کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوں گے علی اور ولی اللہ اور قرآن کریم میں علی اور ولی اللہ تھا لیکن ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان نے پھر کر ایک ایسی چال چلے کہ جو اہل بیت کے فضائل میں قرآن مجید کی پیش کر آیا تھی اور سب کو قرآن سے نکال دیا اور قرآن مجید اہل بیت کی فضیلتوں سے خالی ہو گیا. ان کا بہت بڑا کتاب ہے اور ان کی کتابوں میں اصول کافی اور فروغ کافی وغیرہ ان کی جو کتابیں ہیں اپنے دین کی ان کی حدیث کی کتابیں جو ہیں ان کے مطابق ان کے کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ فلاں آیت فلاں موقع پر تھی, فلاں صورت بھی آیت تھی, آج موجود نہیں ہے. فلاں موقع پر ابو عبداللہ نے کہا ہمارے امام نے کہ یہ آیت قرآن مجید کی فلاں صورت میں تھی, آج موجود نہیں ہے. یہ فلاں قرآن مجید کی آیت فلاں صورت میں تھی لیکن آج موجود نہیں ہے. اس طرح ان کی کتابیں مختلف سینکڑوں آیات سے بھری ہوئی ہیں کہ جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اور آج تک کیا یہ مانتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات تھی اور صحابہ کرام نے اہل بیت سے عدالت کی وجہ سے ان کو نکال دیا. تو اس لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے جب اجماع امت اس بات پر اس زمانے میں ہو گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن مجید کی اسی شکل اور اسی تدوین اور اسی صورت کے اندر شامل تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قرآن مجید کو تسلیم کیا, جس کو بکر نے لکھوایا, جس کو عمر اور عثمان نے ترتیب دیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پھر سے شامل تھے. اگر ایسی بات کی تو میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سے کیوں نہیں بدل جانا, کیوں نہیں وہ آیات لے کر آئے جو آج کیا کہتے ہیں کہ تھی قرآن مجید میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے 6 سال تک خلافت لے. کہاں ہو تمہارے پاس قرآن کریم؟ کہتے ہیں وہ ہمارے امام ہدایت کے پاس ہے, وہ پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قرآن. وہ ایک زمانے میں آئے گا قرآن لے آئے گا, اور پھر ایک زمانے یعنی وہ زمانے کے اندر پھر اس قرآن پر عمل ہوگا. اور یہاں تو بلّہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے لیے صحابہ کرام سے کام لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید حفظ تھا, مسلمانوں کے دینوں میں محفوظ تھا, ہر سال اس کو بعد میں لکھ کر ایک کتاب کی شکل دے دی گئی, قرآن مجید محفوظ ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احادیث کا جو سلسلہ ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا جمع ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بڑا کام دے دیا ایک پہلی ہی صدی میں. اگلے بار کے بیچ عمر فاروق عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث سے کتاب کی شکل دے دیتے. کیوں مسلم سے وجہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عرب یہ ان پڑھ قوم تھی, جس کو قوم امیدین کہا جاتا ہے. وہ اللہ کی بات اگر امیدین رسول اللہ ان لوگوں پر ان لوگوں کو اپنے حفظ پر اپنے حفظ پر اور یادداشت پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ کسی کتاب کو تسلیم بھی نہیں کرتے. اس لیے یہ پوری کی پوری قوم اتنے زمانے پر انتا نہیں, لیکن ان کے تاریخی واقعات ان کے حساب و نظر اس قدر ان کو یاد تھے کہ جس طرح ایک قرآن کی تفت کا پرسر قرآن کی جذبہ اور اثر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا حفظ دیا تھا اس قوم کو جاہلیت میں اور جاہلیت کے بعد اسلام میں بھی, اس لیے ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ بھی لکھی گئیں تب بھی اس طرح یہ محفوظ رہیں گے. اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سینے کے اندر کسی طرح یہ احادیث محفوظ تھیں جس طرح قرآن کریم پورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل. اب سوچنے کی بات ہے دلیل اس کی کیا ہے؟ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حدیث کو جمع نہیں کرایا, یا صحابہ کرام کسی ترتیب کے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ جس طرح ہم کرتے ہیں, جس ترتیب سے حجر کی پہلے دو رکعت ہیں سنت, اس کے بعد فرض, سب سے پہلے اذان جو آج جن کلمات میں دی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ نماز جو صبح کی جس ترتیب سے اور جس حیات سے جس شکل و صورت سے پڑھی جاتی ہے, کیا صحابہ کرام میں صورت نماز بھی پڑھتے تھے حجر کی؟ سب پڑھتے تھے, اسی طرح ظہر کی, اسی طرح عصر کی, اسی طرح مغرب کی, اسی طرح عشاء کی. مکمل نماز کی یہ حیات, مکمل نماز کی یہ شکل, مکمل نماز کی یہ صورت اسی طریقے سے صحابہ کرام رائج تھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دیر زمانے تک آپ کے ساتھ وہ یہ عمل کرتے رہے تو کیسے بھول سکتے تھے اس بات کو؟ اس لیے ان کو اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ امت اس چیز کو بھول جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو چونکہ اس نے قائم قائم رکھنا تھا ایسی دنیا تک, اس دور کے صحابہ کرام کو اگر یہ اعتماد تھا کہ اس پورے دین کی حیات اور شکل و صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتاتے تھے، نماز کی پوری حیا، زکات کا پورا طریقہ، حج کا پورا طریقہ، روزے کا پورا طریقہ اور تجارت کا پورا طریقہ کار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتاتے گئے تھے، تو ان لوگوں کو ہر کسی اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ یہ چیز مسلمان مجھ سے گم ہو جائے گی یا چھوٹ جائے گی. لیکن آنے والے حالات نے بتا دیا کہ جب یہ دین عجم کے اندر پھیلنے لگا، عرب جزیرے سے نکل کر عجم میں یہ دین پہنچا، تو اس وقت لوگوں کو محسوس ہوا کہ بہت سے فرقے ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو ابھی سے دین کے اندر اپنا ڈالنے کے لیے جنہوں نے فتنہ شروع کر دی. تو ان لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو جو بہت بڑا ایک تحریرہ ہے، اگر آپ کتابی شکل نہ دی گئی تو بہت ممکن ہے کہ اس کے ساتھ پہ کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ جو یہود اور نصارہ کے دین کے ساتھ پیش آیا، کہ آج ان کے پاس نہ ان کے نماز کا کوئی طریقہ ان کو معلوم ہے سیدھا، نہ ان کو کوئی زکات کا طریقہ ان کو معلوم ہے، اور نہ ان کو کوئی حرام کا طریقہ معلوم ہے، اور نہ ان کو کسی حلال کا طریقہ معلوم ہے. اس وجہ سے کہ ان کی کتابوں میں سوائے زہد کی باتوں کے، تقویٰ پرہیزگاری کی باتوں کے، آپ انجیل کو پڑھ کے دیکھو کے اندر کتنے احکامات آپ کو ملیں گے، نہیں ہے. اسی طرح ڈبو ہے، اسی طرح سواد ہے، مکمل ایک زندگی کے لیے تجارت کے کمی احکامات، عبادات کے کمی احکامات ان کی کتابوں میں کہاں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھٹک گئے کہ ان کے پاس ان کی کتابیں نہ واپس شکل میں زبان میں محفوظ ہیں، نہ ان کے اللہ جو رسول تھے نبی تھے دنیا کے اندر جو ان کو وہ اپنا عمل دے کر گئے تھے. تو انبیاء کی زندگی کا وہ عمل تجارت کی صورت میں، نماز کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حلال و حرام جتنی بھی چیزیں تھیں جو ان کے انبیاء کو بتا کر گئے تھے، وہ ان کے پاس محفوظ ہیں. جتنے وہ بگڑ گئے سجا کر وہ بھٹے گئے، خراب ہو گئے. تو اس وقت میں مسلمانوں کو اس بات کا بہت، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر تابعین پہلے حیات تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ کرام سے ان کے منہ سے سنا، صحابہ کرام سے خود ان لوگوں نے علم لیا اور اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، جس طرح صحابہ کرام نے اس علم کو محفوظ رکھا تھا اسی طرح تابعین نے بھی محفوظ رکھا. لیکن آگے تبا تابعین کا مسئلہ شروع ہونے والا تھا، تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کرانا شروع کر دیا اور اس کی ابتدا کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس طریقے سے جمع ہوتی ہوتی آج ایسی مکمل ہو گئی، آج ایسی ہمارے پاس محفوظ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اگر ہمیں ڈھونڈنا ہو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے استواجی تعلقات، آپ کے اصلوں سے تعلقات، آپ کے غیروں سے تعلقات، اور آپ کا پانی پینا، اور آپ کا کھانا کھانا، اور آپ کا تجارت کے مسائل، عبادات کے مسائل، حلال کے آپ کے فتاوا یا آپ کے اقوال شریفہ، اسی طرح حرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وغیرہ آج ہمارے پاس ایسی شکل و صورت میں موجود ہے کہ کوئی آدمی بھی اس میں شک اور شبہ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ اللہ شریف میں جو آپ کو دین دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ دین دیا ہے، قرآن کریم دیا ہے، اور ذکر، ذکر کے اندر پورا دین ہے، ایک دین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. اور جو کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہت علماء کا جو طبقہ ہوا ہے دین کا، یا تفسیروں کے لکھنے والے، یا احادیث کی تشریح کرنے والے، ان اللہ رسول ذکر و ان اللہ راہ ہے، وہ سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنے قرآن سے محفوظ کیا ہے، نہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں نہ پورے دین کا. تو یہاں پہ غلطی شروع ہو جاتی ہے. یہ باتیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ذکر کا معنی صرف قرآن نہیں، اس کتاب کا جو نام ہے وہ قرآن کریم کا معروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، بس اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر سے مراد پورا قرآن کریم اور پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل ہے. اس وجہ سے کہ اس دین کو قیامت تک رہنا ہے، صرف قرآن کو قیامت تک رہنا، پورے دین کو رہنا ہے نا. جب پورے دین کو قیامت تک رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی قیامت تک حفاظت کا ذمہ دیا ہے. اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک رکھنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کر دیے, ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی خدمات کی اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کی. اور قرآن مجید احادیث کا اتنا محتاج ہے تفسیر کے لیے, تشریح کے لیے, اتنا احادیث قرآن مجید کے محتاج نہیں. احادیث قرآن کی اتنی محتاج نہیں کہ جتنا قرآن کریم احادیث کا محتاج ہے. محتاج سے میرا مطلب کیا ہے, یعنی تفسیر کے لیے, تشریح کے لیے. قرآن مجید کے جو مجمل الفاظ ہیں, جو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر جتنے حکم چنہا ہے, قرآن مجید کی ایک ایک لفظ میں جتنے احکامات کو سیدھا ہے, نفس سلاد کے اندر کتنے احکامات کو سیدھا ہے, نفس سلاد اقیم الصلاۃ کے اندر صرف سلاد آپ دیکھیں, چاہے آپ اس کی تشریح کرتے جائیں, ظہر کی اتنی رکعتیں, ظہر کی اتنی رکعتیں, سو رکعتوں کے اندر قیام, سو رکعتوں کے اندر قیام, پھر اس میں رکھو, اس میں یہ دعا, پھر سجود اس میں یہ دعا, پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس میں یہ دعا, پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو کر یہ پڑھنا, پھر دوسرا رکھو, پھر اسی طریقے سے دو رکعتیں پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے, بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے, سلام پھیرنا ہے نہیں پھیرنا ہے, یہ رکعتیں کتنی ہیں کتنی نہیں, یہ فرائض ہیں, یہ نوافل ہیں, یہ سنتیں ہیں, یہ تراویح ہے وغیرہ, سب رکعتیں سراب ہیں. لفظ اصلاف ہے بس عقیم الصلاۃ, آپ اس لفظ اصلاف کے اندر جتنی بھی آپ کے نبی نماز کی اقسام ہے ساری لفظ اصلاف ہے. تو قرآن مجید نے صرف لفظ اصلاف کہا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس عمل میں اس کے اندر اتنی تشریحات تھی اور اس کے اندر اتنے معانی اور احکامات کو سیکھا تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی تو ثابت ہے. آج اگر حدیث ایک طرف کر دی جائے تو سب لفظ سلاد کمانا ہم کہاں ہوں گے, تلاش کریں گے کہ لفظ سلاد کمانا کیا ہے, پھر نماز بھی ہم سے گئی, پھر کمی عبادات ہم سے چلے گئے, اسی طرح لفظ صیام ہے, اسی طرح لفظ حج ہے. لفظ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا عظیم الحج کا والا عمرہ کا رشتہ, جب یہی ہے نا قرآن کریم, حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. وہ کیسے پورا کریں, ادھر احرام کا ذکر ہے, احرام کیسے ہونا چاہیے, احرام کسے کہتے ہیں, احرام کیسے باندھا جائے گا, عورت کے لیے کیا احرام ہے, مرد کے لیے کیا احرام ہے, احرام کا احکامات کیا ہے, احرام باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, عرفات میں جا کے کیا کرنا ہے, منا میں جا کے کیا کرنا ہے, اور کعبے کا سب یہ کہا والی افسروں کے بیت العزیز کہ بیت اللہ الحرام کا طواف کرو, کس طریقے سے طواف کرنا ہے, کتنے طریقے ہیں طواف کے, کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں سے ختم کرنا ہے, طواف کتنے ہیں, ایک ہے, سات ہیں, آٹھ ہیں, بیس ہیں, قرآن تو سب کے کہا والی افسروں کے بیت العزیز, ہاں نفس طواف کہا, لیکن نفس طواف کے اندر کتنے احکامات کو سیدھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ تو جو احکامات کی آیات میں اور جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر اتنے معانی کو سیدھا ہے کہ وہ تمام معانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی ہمیں رکھ سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اگر ایک طرف کا کیا جائے تو پھر نہ ہمارے مال کی شکل رہے گی اور نہ کسی اور چیز کی شکل رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کر لو. ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اس نے گھر میں نماز پڑھ لیا, مسئلے پر کھڑا ہو گیا تو ابھی وضو کرے کیا؟ تو اس نے قرآن یہ کہا ہے اذا قمتم الى الصلاۃ, جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو. اب ایک آدمی مسئلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا, اب وضو کرے گا کیا؟ وضو تو اس نے پہلے کرنا ہے نا. اور کیا ایک بندہ تو یہ دوسرا مسئلہ یہ کہ وضو کب واجب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی ہے, سب لوگوں کو اتنا معلوم ہو جائے گا. وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اگر وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو ایک ایک وضو سے بہت سی نمازیں آدمی پڑھ سکتا ہے. لیکن قرآن کو کہہ رہا ہے کہ ایک ایک نماز کے لیے وضو کرو, جب بھی نماز کے لیے کرے ہو جائے وضو کرو. کس نے بتایا آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. اگر آج جو آدمی اس بات پر عمل کر رہا ہے کہ ایک ایک وضو سے کتنی نمازیں وہ پڑھ لیتا ہے, اگر وہ خالی قرآن مجید پر عمل کرنا چاہے تو ہر وقت اس کو پر وضو کرنا پڑے گا, اور اس کا وضو ہے یا نہیں ہے, قرآن کا وضو ہے نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے ذہنی احکامات کی تفصیل رسول اللہ نے کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک ہی وضو سے مختلف نمازیں پڑھی. صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج ایسا عمل کیا کہ پہلے آپ نماز کے لیے وضو کرتے تھے, اللہ کے رسول آج آپ نے ایسا عمل کیا میں نے کبھی نہیں کیا, تو آپ نے فرمایا عام آدم میں نے یہ کیا ہے تو بھول کر میں. اس وقت سے مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا اور آپ کی یہ سنت قائم ہو گئی کہ جب تک ایک وضو ختم نہیں ہوتا دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ وضو کرنا افضل ہے, طہارت ہے, پاکیزگی ہے, میں تو کوئی شک نہیں, لیکن رہی یہ بات کہ قرآن کی جو ذہنی آیت ہے اس کا تو جو مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قرآن مجید کے جتنا ہی الفاظ اپنے معنی پر نہیں. سلا پنت میرا سلا باقی اس آیت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں, وقت لو وجوہ کو اپنا منہ دھو لو, منہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے, اور منہ کس کو کہتے ہیں, وجوہ کم سے لواز کیا ہے, کہاں سے کہاں تک دھونا ہے, کس حصے کو دھونا ہے, کس کو نہیں دھونا, یہ کبھی احکامات جتنے بھی ہیں جو قرآن حدیث کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے اندر بہت سے احکامات معنی پوشیدہ ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہے اور صورت میں ہے. باقی رہی یہ بات کہ امت کا اختلاف کیوں ہوا احادیث کی بنیاد پر, کہ ہر قصہ اپنی اپنی حدیث پیش کرتا ہے, یہ بھی ان کا اعتراض ہے. ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ آج امت اتنا قسم میں جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر اختلاف ہے کہ ہر قصہ اپنی اپنی حدیث پیش کرتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں ہوتی تو امت کا اتنا اختلاف نہ ہوتا. ان شاء اللہ دل کی رہی تو اس کا مفصل جواب آئے گا. اپولو قوم ہذا اسلام اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ.